نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محسن انسانیت اس میں سے متنی دار ہے اور آج ہم کون سا واقعہ پڑھیں گے سب بولیے ایک اور گندے بہتان کا طوفان عظیم پیچھے ہم نے اس سے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پہ بھی انہوں نے کیچڑ اچھالا ایک ہوتا ہے کسی کو دین کے نام پہ بدنام کرنا اس کے دین کے اوپر بات کرنا لیکن دوسرا ہوتا ہے دین دار کی ذات کے اوپر کچھ اس طرح کے الزامات لگا دینا کہ جس کی وجہ سے وہ بدنام ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرنے والے پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں بات کرتے وقت بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے کہ ان پہ کوئی بات کر دی تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والی بات ہے تو ایک اور بہتان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا تھا آئیے اس کو پڑھتے ہیں اوپر کے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک اسلامی کے نظریہ اور نصب و لائن پر جب کسی طرف سے بھرپور وار کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کی پیٹھ میں چھرا کھونپنے کا بہترین طریقہ شیطان کی نگاہ میں یہی رہ جاتا ہے کہ اس کے علم بردار یعنی اس کا جھنڈا اٹھانے والے مراجعہ کے لیڈر کی شخصیت اور اس کی قیادت عظمیٰ کے دامن تقدس پر گندگی کے چھیٹے ڈال دیے جائیں سو ایک موقع پر اقتدار طلبی کا اور دوسرے موقع پہ نفسانیت کا گھنونا الزام اس کے خلاف اچھال دیا جائے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا کہ آپ کا ذاتی فائدہ ہے نام آپ دین کا لیتے ہیں لیکن اصل میں فائدہ ان کا اپنا ہے اب یہ سلسلہ اور آگے چلتا اور اسلامی تحریک کے قائد اعلیٰ کے حرم کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو ساری امت اور ساری انسانیت کے لیے معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے مرکزی نمونہ ٹھہرایا گیا تھا اسی حرم کے گرد نئی اسلامی معاشرت کا چھتہ تیار ہو رہا تھا اور اس چھتے کو برباد کرنے کے لیے کارگر ترین وار وہی ہو سکتا تھا جو اس کے مرکز پر کیا جائے منفی تحریبی طاقت نے یہ آخری وار بھی کر ڈالا اس مخالفانہ وار کی دردناک داستان واقع عف کے عنوان سے قرآن سیرت اور تاریخ کے دفتروں میں عبرت اندوزی کے لیے محفوظ ہیں سمجھ کے نام سے حضرت عائشہ پہ جو بات ہوئی اور کل ہمارے بخاری کے سبق میں یہ واقعہ تفصیل سے ہم نے پڑھا قبل اس کے کہ ہم اصل واقعے کی حقیقت سامنے لائیں یہ بات واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اتنے گندے بہتان کا طوفان عظیم آخر اسلامی تحریک کے پیدا کردہ صالح معاشرے اور تربیت یافتہ نظام جماعت میں اٹھ کیسے سکا یعنی کیسے صحابہ کرام اس کے اندر انوالو ہو گئے اور کچھ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں کن رخنوں سے یا کن سوراخوں سے یہ طوفان تنظیم کے قلعے میں داخل ہوا اور کیسے اسے کچھ دیر کے لیے ہولناک اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کا موقع ملا یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ گندے ذہن کی سوچ تو تھی لیکن آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات آئی تبھی تو عام ہوئی تو وہ تھوڑے سے فیکٹرز ہم پڑھتے ہیں کہ دشمن نے اس کے لیے پہلے سے کیسے فضا قائم کی فتنہ رائی کے لیے سازگار فضا شیطان کو اسلامی نظام اجتماعیت میں تحریب و انتشار کے ہنگامے کھڑے کرنے کے لیے بہرحال ایک خاص فضا کی ضرورت ہوتی ہے یہ فضا چاہے جماعت کے نظم و اخلاق کی کسی کوتاہی کی وجہ سے موجود ہو یا حالات کی پیدا کردہ ایک مجبوری کے طور پر پائی جائے بہرحال فتنہ انگیزی کی کچھ صورتیں ہیں جو پوری ہو جائیں تو شیطان کا قید یعنی مکر کچھ گل کھلا سکتا ہے نظام مشیت جس نقشے پر گامزن ہے اس میں شیطان کے لیے کام کرنے کے مواقع کسی نہ کسی حد تک ضرور ہی باقی رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور اس کے کام کرنے والوں کو پورا موقع دیا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں شر پھیلائیں تبھی تو آزمائش ہوگی نا خواہ کیسی ہی مثالی سوسائٹی کیوں نہ موجود ہو در حقیقت انسانی فطرت میں ایسی کمزوریاں موجود ہوتی ہیں کہ جن کے راستے فتنے کا سیلاب در آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کردہ جماعت کے بارے میں بھی یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کے دائرے میں فتنے کی طاقت کو کام کرنے کا سرے سے موقع ہی نہ ملے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تندرست سے تندرست آدمی بھی کبھی نزلے زکام یا بخار میں مبتلا ہو سکتا ہے اسی طرح ایک پاکیزہ سے پاکیزہ معاشرے کو بھی حالت مرض پیش آ سکتی ہے ایک زندگی سے بھرپور اچھے معاشرے سے توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ مرض کی مدافعت میں کوتاہی نہ دکھائے گا اور حملہ آور جراثیم کو ہلاک کر کے باہر پھینک دے گا، مگر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس میں کوئی مرض کبھی پیدا ہی نہ ہوگا۔ کیوں؟ انسان ہے نا، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ اچھے انسانوں سے بھی غلط کام کراتا ہے۔ اس سے اپنے لیے بھی سیکھیے، غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہیں، بعض دفعہ رشتوں میں، سگے بہن بھائیوں میں بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، ساتھ کام کرنے والوں میں ہوتی ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے، لیکن کبھی بھی خود کو اس آڑ میں اس چیز سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام جیسے لوگوں سے اگر کوئی ایسی خطا ہو سکتی ہے تو عام انسانوں سے تو اس کا بہت ہی زیادہ احتمال ہے۔ شیطان کے لیے ایک نظام جماعت میں سازگار ترین فضا نجوا کی فضا ہوتی ہے۔ نجوا کیا ہوتی ہے، اس کو غور سے سنیے، یا ہم لوگ اس میں سورۃ حشر میں بہت ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہی وہاں آتا ہے، لیکن میں نے اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے۔ نجوا کیا ہے؟ اجتماعی غیبت۔ ایک ہوتی ہے اب کسی انسان کی غیبت کرتے ہیں، میری آپ کرے، میں آپ کی کروں، اس میں ایک فرد کا نام آتا ہے، لیکن نجوا کیا ہوتی ہے؟ اجتماعی سسٹم کی غیبت، کسی مسجد کی غیبت، کسی ادارے کی، کسی آرگنائزیشن کی، کسی دین کے سیٹ اپ یا دنیا کے کسی کام کی کوئی بات، یعنی اجتماعی بات کو دو لوگوں کا ڈسکس کرنا۔ سجیشن باکسز ہوتے ہیں، آپ سجیشنز دیں، میٹنگز میں کال کیا جاتا ہے، آئیے دل کی بات بتائیں، عموماً لوگ وہاں نہیں بولتے، لیکن بعد میں دو لوگ اسی سسٹم کے اٹھ کے اکیلے میں باتیں شروع ہو جاتے ہیں، یہ انتہائی بڑا جرم ہے، اور اس سے ساتھ کام کرنے والوں کے بیچ میں بدگمانیاں بھی آتی ہیں اور دین کے کام کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوئی نجوا؟ نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں۔ نجوا کے اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ پوری جماعت کے سامنے کھلم کھلا اپنے خیالات، مشوروں، تنقید اور اعتراضوں کو پیش کرنے کی بجائے متفرق افراد علیحدگی میں بیٹھ کر کھچڑی پکائیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں اکثر دینی اتحاد میں یہی پھوٹ پڑتی ہے نا، دو ٹوٹ گئے، پھوٹ گئے، وہ ادھر چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے، تو یہ کھچڑی پکتی تب ہے جب دو تین لوگ اس سسٹم کی بات کو اکیلے میں ڈسکس کریں۔ نجوا در حقیقت اجتماعی زندگی میں ایک برے راستے کی طرف پیش قدمی کا آغاز ہے۔ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، تبھی کھلے بندوں کام کرنے سے آدمی کتراتا ہے اور سامنے آنے سے پہلے چپ چپاتے کھچڑی پکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز آخرکار سازش کی شکل اختیار کرتی ہے۔ بدقسمتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں چلتی ہوئی تحریک کے اندر یہود کی سرپرستی میں منافقین نے نجوا کی یہ فضا پیدا کر دی تھی، اور یہ برابر تحریک کے قائد اور کارکنوں کو پریشان کرتی رہی۔ قرآن اس فضا کے بنانے والوں کو بھی درس اصلاح دیتا رہا، اور اسلامی نظام جماعت کے کارکنوں کو بھی اس کے بارے میں برابر وارن کرتا رہا، یعنی انتباہ دیتا رہا اور پکارا۔ روایت ہے سورۃ مجادلہ نمبر 8، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ جن لوگوں کو سرگوشیاں کرنے سے باز آنے کو کہا گیا تھا وہ پھر وہی حرکت کر رہے ہیں جسے ان کو روکا گیا تھا، اور وہ آپس میں بدی اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی پر خفیہ مشورے کرتے پھرتے ہیں؟ اے ایمان والو، جب تم علیحدگی میں باہم مشورے کرو تو بدی اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے منصوبے نہ باندھو، بلکہ نیکی اور تقویٰ کے لیے مشورے کرو۔ یہ خفیہ مشورے شیطان کے کام ہیں تاکہ وہ ایمان لانے والوں کو پریشان کرے، حالانکہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی بھی چیز ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ دیکھیں، یہ آیت 8 سے 10 تک سورہ مجادلہ کی تھی، اور اسی طرح سورۃ نساء 108 میں آتا ہے، یہ سرگوشیاں کرنے والے لوگ انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل تو رہ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، حال یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی اور پردے کی تنہائی میں وہ ایسی باتیں پکارتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، تو اس گھڑی اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ مجادلہ آیت 7 میں آتا ہے، خفیہ مشورے کے لیے کوئی تین آدمی ایسے جمع نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ چوتھا اللہ نہ موجود ہو، اور نہ پانچ کے چھٹا وہ ہو، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ تعداد کہ وہ ان کے ساتھ موجود نہ ہو، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ اسی طرح سورۃ نساء 81 میں آتا ہے، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم جماعت کے فیصلوں اور قیادت کے احکام کی اطاعت کریں گے، یعنی سامنے آ کے میٹنگز میں یا سامنے آ کے تو بہت جسٹس کرتے ہیں، جی جی کرتے ہیں، مگر جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک ٹولی راتوں کو سر جوڑ کر آپ کی کہی بھی باتوں کے خلاف کھچڑی پکاتی ہے، اور اللہ ان کے منصوبوں کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ساری آیتوں سے کتنا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے نا، اور یاد رکھیے، فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اس نجوا سے۔ میں تو اپنے لیے بھی یہی بات کہتی ہوں، ساتھیوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو کہیں بھی دین کا کام کرنے کا موقع دیا ہے تو نجوا سے بچے۔ دو لوگ یا تین لوگ کبھی کسی اجتماعی بات کو ڈسکس نہ کریں۔ کوئی اعتراض ہے، مینجمنٹ سے اعتراض ہے، کسی صاحب سے، کسی لیڈر سے اعتراض ہے، ٹائم لے کر ان سے بیٹھ کے بات کریں، گھنٹوں بات کریں، مشورے دیں، کمی ہے تو دور کریں، اصلاح کی کوشش کریں، موسٹ ویلکم۔ لیکن دو لوگوں کا آپس میں ڈسکس کرنا خود کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا دین کو تو نقصان ہوتا ہے، اس انسان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان ہمیں بدگمان کرتا ہے، پہلے وہ روکتا ہے دین کا کام کرنے سے، پھر آہستہ آہستہ وہ دینداروں کے بارے میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے۔ کتنا عام معروف جملہ ہے آج ہمارے دور میں، سب مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کھانے کے بہانے ہیں، یہ پیٹ کے بہانے ہیں، یہ چندے پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں۔ بھئی آپ کیوں اپنی قبر بھاری کر رہے ہیں؟ آپ ان کے اوپر رحم کریں، آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ خاموش رہیں، لیکن کبھی اس طرح کی باتیں کر کے شیطان کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ ان آیات میں یہ بات بالکل صاف کر دی گئی کہ اسلامی نظام جماعت اجتماعی طور پر جن طے شدہ خطوط پر چل رہا ہوتا ہے، اور جو اجتماعی فیصلے اور جماعتی روایات اس کے اندر کار فرما ہوں، ان کی حمایت اور وکالت اور ان کی پابندی و پیروی اور ان کے نفاذ اور استحکام کے لیے تو لہدگی میں افراد باہم دیگر اعلانیہ بھی اور تنہائی میں بھی آزادانہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہاں، کہیں اگر موقع نہیں دیا جاتا، بات نہیں کرنی، میٹنگ نہیں کرنی، مشورہ نہیں کرنا، پھر تو لوگ چپ کے بات کریں، تو جب یہ سب کیا جا سکے۔ لیکن ان سے اختلاف کرنے اور ان کو شکست دینے، ان کے خلاف بددلی پھیلانے اور اعتراضات اٹھانے اور ان کا رخ پھیر دینے کے لیے علیحدگی میں بیٹھ کر افراد کا خفیہ مشورے اور سرگوشیاں کرنا ایک ایسا گھنونا جرم ہے جن افراد کی سیرت اور عاقبت یعنی انجام کو تباہ کر دیتا ہے اور پورے نظام جماعت کو پریشانیوں اور پیچیدگیوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ خفیہ اختلافی سرگوشیوں کا اصلی سر رشتہ دار شیطان ہے، جس سے اسلامی جماعت کو قرآن نے خبردار کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی شیطان کی چال ہوتی کہ دین کا کام نہ ہو، وہ اور ساری چالیں چلتے ہوئے اس چال کو چلتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ پھر اجتماعی کاموں کو نقصان ہوتا ہے۔ خفیہ سرگوشیوں کا ایک موضوع معصیت رسول بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی رسول کی نافرمانی۔ در حقیقت یہی مرکزی موضوع تھا، مدینہ کی تحریک اسلامی کے دائرے کے اندر اس امر کی تو سرے سے کوئی گنجائش ہی نہ تھی کہ نفس تحریک اور اس کے نظریہ اور نسب العین کو پروپیگنڈے کا ہدف بنایا جا سکے، اور خود خدا کی نافرمانی اور اس کی کتاب سے بغاوت کا اقدام کیا جا سکے۔ منافقین کے لیے زیادہ سے زیادہ میدان فتنہ اتنا ہی تھا کہ تحریک اسلامی کی قیادت سے الجھیں، اور علم بردار اول کی یعنی نفس سلم اور علم بردار اول کی شخصیت کے خلاف لاوا پکاتے رہے۔ نوٹ کریں، یعنی شیطان نے نفس سلم جیسے خوبصورت لیڈر کو بھی نہیں چھوڑا کہ لوگ ان کے خلاف بات کریں۔ ایک اخلاقی تحریک کے لیے تباہی کا سب سے زیادہ کارگر اور سہل ترین حربہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی بہترین شخصیت کو داغدار کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ جب لیڈر کو بدنام کر دیا تو تحریک خود ہی بدنام ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے اچھا جی لیڈر ایسے ہیں تو سبھی غلط ہوگا، اور نقصان پیچھے دین کا ہوتا ہے۔ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور شیطان نے نفس سلم بلکہ آپ کی بیویوں پہ الزام لگوائے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی تو اور بے گناہی ثابت ہو گئی، لیکن جو اس پروپیگنڈے میں آئے ان کی دنیا بھی بگڑی اور آخرت بھی بگڑی۔ اس سلسلے میں یہ بات ہو چکی کہ اقتدار طلبی اور نفسانیت کے الزامات پہلے ہی عائد کیے جا چکے تھے۔ کس پہ؟ نفس سلم پہ، کہ آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے، آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے ذاتی مفاد چاہتے ہیں۔ لیکن در حقیقت معاملہ ایک الزام یا دوسرے الزام تک محدود نہیں تھا، شوشہ بازی کی ایک مہم تھی، یعنی وسپرنگ کمپین، اور سرد مہم برابر چلائی جاتی رہی۔ خلاصہ کیا ساری بات کا؟ کہ مدینہ جیسے پاک ماحول میں بھی کچھ عناصر ایسے تھے جو نفس سلم کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے، اور اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جو دین کا کام پنپنا شروع ہو گیا اور مدینہ اسلامک اسٹیٹ بن رہی ہے، یہ کام ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے نفس سلم کی ذات اور بڑھتے بڑھتے اب ان کی بیویوں کے اوپر بھی بات کی جائے گی۔ مثلاً بعد کے دور میں جب کہ زکوٰۃ کا نظام وصول و صرف باضابطہ طور پر قائم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھٹیا الزام یہ بھی عائد کر دیا گیا کہ آپ بیت المال میں آنے والے صدقات کو منمانے طریقے سے اڑا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہوتا ہے۔ پھر یہی لوگ تھے جن کی تعریف قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ یہ اپنی باتوں سے نبی کی ذات کو دکھ دیتے ہیں، یعنی تحریک کے اجتماعی مسائل پر صاف دلی سے کھلی فضا میں بات کرنے کی بجائے یہ اس کے انان بردار کی شخصیت کو نشتر لگاتے رہتے ہیں۔ انان بردار سمجھتے ہیں وہی لیڈر، جھنڈا اٹھانے والا۔ اس نشتر زنی کی ایک مثال قرآن نے خود بیان کر دی۔ صورت واقعہ یہ تھی کہ اسلامی نظام جماعت میں منافقین کی حرکات و سکنات ایک ایسی بے جوڑ چیز تھی کہ اس کی بود اہل ایمان کی فطرت سالیہ کو ناگوار گزرتی تھی، اور وہ مضطرب یعنی پریشان ہو جاتے تھے۔ اس پر مشکل یہ تھی کہ منافقین کی پراسرار حرکات پر قانون اور نظم کے تقاضوں کے تحت बाकायदा गिरफ्त करना भी मुश्किल और इन पर दम साधे रहना भी मुश्किल। अहले ईमान बेचारे जमाती जिम्मेदारी के तकाजे से मजबूर होकर अहले निफाक की गैर सेहतमंदाना हरकत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करते रहते थे। हर निफाक जदा आदमी आहिस्ता आहिस्ता जमात में पहचान लिया जाता था और इसके बारे में ईनान बरदार तहरीक की शख्सियत एक खास तरह का रद्द अमल करती, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ एक खास किस्म का रवैया अख्तियार करते जो इंतहाई नरमी के असलूब से आहिस्ता आहिस्ता सख्ती के अंदाज में बदलता गया। इन हालात में मरीजान निफाक अपने आप को जलील पार कर चर्चा करने लगे कि हुआ उजुन, सूरह तौबा 61, यानी नबी सल्लम कानों के कच्चे हैं। बाद लोग कहते हैं जी ये तो हर एक की बात सुन लेते हैं, हर बात को यस कह देते हैं, ये अंदाज था। यानी नाउज़ बिल्ला ये शुस्त कान का कच्चा है। मामूली से मामूली मर्तबे के आदमी जिनके हमारे मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं जाते हैं और जिसके बारे में जो बातें चाहे कह आते हैं और वहाँ हर चीज़ पर यकीन भी फौरन कर लिया जाता है। मीरे कारवां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कमज़ोरी की वजह से हम मारे जाते हैं। अब हम तो ठहरे मुनाफिक और साजिशी और कल के ये बेहैसियत लौंडे और फाकों मारे गुलाम मुकर्रबीन खास। यानी आप देख रहे हैं कितने कड़वे जुमले वो अल्लाह के नबी के लिए बोलते थे। कुछ ऐसे ही हालात का रद्द अमल होगा कि एक दफ़ा मुनाफिकीन ने तहरीक के अलमबरदार अव्वल से लहदगी में वक्त लेने और गुफ्तगुएं करने का एक चक्कर चला दिया। मजलिस आरास्ता है, एक मुनाफिक साहेब बीच में बोल उठते हैं कि मुझे जरा लहदगी में खास बात करनी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर बिनाए मुरव्वत, यानी मुरव्वत की वजह से इसका मौका हर किसी के लिए खुला रखते थे, लेकिन लहदगी में खास बात करने और वक्त लेने का ये ड्रामाई सिलसिला किसी और गरज से था। इससे मुनाफिकीन की मुराद ये थी कि एक तो जमात पर अपनी धाक जमाए कि हम खासुल खास लोग हैं, सिर्फ ऊपर के दायरे में जिम्मेदार तरीन हस्ती से खास बातें करते हैं। इन बात लोगों को ये भी एक शौक होता है ना कि हम करीब रहकर खुद बात करें, डायरेक्ट बात करनी है ताकि लोग दूसरे कहें जी कि इनका तो बहुत असर रसूख है। दूसरे ये कि नबी सल्लम की निगाह में मसनू तरीके से तकर्रुब और एतबार हासिल किया जाए और जहाँ तक हो सके अहले इखलास के बारे में बदगुमानियाँ पैदा करके इस जिल्लत का अपाव निकाला जाए जिसमें अपने ही करतूतों की वजह से ये हजरात घिर गए थे। लेकिन हजूर की मुरव्वत ने मुनाफिकीन को जिस तरह वक्त ज़ाया करने का खुला मौका दे दिया था, इसे फरमा रवाए हकीकी ने यह हुक्म देकर ख़त्म कर दिया। ऐ ईमान वालो, जब तुम पैगम्बर से ख़ास वक्त लेकर अलहदगी में बात करो तो हर गुफ्तगुए खास से कबल सदका दो। ये सूरह मुजादला आयत 12 में है। बात समझ रहे हैं कि जब लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त ज़्यादा ही लेना शुरू कर दिया, हर बंदा आपसे बात करना चाह रहा है, तो अल्लाह ताला ने एक किस्म का फंड कायम कर दिया कि पहले कुछ सदका दो फिर बात करो। इस हुक्म से बुखल के मारे हुए मुनाफिकीन की कमर टूट गई और बार बार खास वक्त लेने और लहदगी में बात करने का सिलसिला रुक गया। ताहम ये शुरू इसी तसव्वुर से किया गया था कि ईनान बरदार तहरीक कान का कच्चा नौस बिल्ला यानी बातों में आने वाला है, सो अहले इखलास के मुकाबले में क्यों ना हम भी कान भर कर इसे अपनी रोह में बहा ले जाएं, यानी नबी सल्लम को आपके करीबी साथियों के खिलाफ कर दें। मगर इनको अंदाज़ा नहीं था कि वह अहले इखलास के लिए कान जितने नरम थे अहले फितना के लिए उतने ही सकील भी थे। बहरहाल अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो लोग तहरीक इस्लामी के अंदर रहकर इसके ईनान बरदार रे आला यानी इसके लीडर के खिलाफ ऐसी तहकीर अमेज बातें करते फिरते होंगे, इनमें नज़म से वो मोहब्बत और वाबस्तगी बाकी कैसे रह सकती थी जो किसी जमात के कारकुनों को फ़ाल और मुतहरिक बनाती है। एक दीनी और अखलाकी निज़ाम जमात में तो जो उनसर इसके निज़ाम अमर व क़्यादत के खिलाफ तहकीर का तूफ़ान उठाता है और सरगोशियों की मुहिम चलाता है, वो दर हकीकत सिरे से इसकी हरकत, इसके इकदाम और इसकी फ़ालियत की तबाही का सामान करता है। आप साथ साथ हैं ना ज़हनी तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक जब दावत के मरहले से जिहाद के मरहले की तरफ एक इनकलाबी मोड़ मुड़ रही थी, इस वक्त एक बड़ी तादाद का निफाक उभर आया था। तहरीकों के ऐसे मोड़ बहुत से लोगों को चक्कर में डाल देते हैं। ऐसे मौक़ों पर तवाज़न सिर्फ वही कारकुन बरकरार रख सकते हैं जो पहले से कुछ समझ कर चले हों कि हम किधर जा रहे हैं और क्या क्या मनाजिल राह में पड़ेंगी, वरना दुनिया भर की तहरीकों को जब कोई बड़ा मोड़ पेश आता है और वो जिस्त लगाकर एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल होती हैं तो इस तब्दीली का फहम न रखने वाला ज़रूर नाकारा होकर रह जाता है। ऐसे ही तारीखी मौाक़े पर कई औकात ऐसा भी हुआ कि अच्छे खासे मुतहरिक अफराद ज़हनी उलझनों में पड़कर बददिली का शिकार हो गए। याद रखिए नेगेटिव प्रोपेगंडे का भी असर होता है, तो कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे लोग भी बाद दफ़ा बददिल हो जाते हैं। यही तहरीक इस्लामी के साथ भी हुआ। तहरीक दावत से जिहाद के मरहले में दाखिल हुई तो कुछ लोग अपना फिक्री तवाज़ुन खो बैठे और ख़ास तौर पर वो अंसर तो हमेशा के लिए निफाक का शिकार हो गया जो जिहाद की गिरामबार ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے آمادگی نہیں رکھتا تھا اور پہلے سے ذہن و فکر کو اس مرحلے کے لیے تیار کر کے نہیں لایا تھا۔ قرآن میں مذکور ہے کہ کچھ لوگ جن کو پہلے دور میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کف و ایدیاکم یعنی دعوت حق پہنچاتے ہوئے ظلم و زیادتی کو خاموشی سے برداشت کرو اور ہاتھ نہ اٹھاؤ، بس اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ جیسی سرگرمیوں میں مصروف رہو، لیکن ان کو اس دور میں یہ حکم ناگوار تھا۔ بعد کے مرحلے میں جب انہی لوگوں کو جہاد کا حکم سنایا گیا تو وہ انسانی قوتوں سے خوف زدہ ہو کر ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کا ذہنی رد عمل یہ تھا کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، سورۃ نساء 77 ہے، اے ہمارے رب تو نے جہاد کا حکم ہمارے سر پر کیوں نہ ڈال دیا، ابھی ہم اور دعوت دیتے، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اصلاح سیرت کرتے، چندے اور تعمیری سرگرمیاں جاری رکھتے، ایک مرحلے کے تقاضے پورے ہوئے نہیں کہ وقت سے پہلے نئی ذمہ داریاں لا دی گئیں۔ بات سمجھ رہے؟ بعض لوگ نئے احکامات کے نازل ہوتے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ ابھی پچھلی چیزیں تو پوری نہیں ہوئی، ہمیں اور میں کیوں ڈال دیا۔ مگر بیچارے نہ خدا سے بحث کر سکتے تھے، نہ اس کے احکام کے آگے کو بند کھڑا کر سکتے تھے، ان کے سامنے تو صرف رسول اللہ کی ذات تھی، چونکہ اس ذات اور اس شخصیت کو انہوں نے آخر دم تک نہ بخشا۔ ہر ہر مارکہ جہاد سے کنی کاٹتے رہے اور ہر نازک موقع پر طرح طرح کی باتیں گھڑتے رہے۔ انہوں نے اللہ کی عائد کردہ ذمہ داریوں کا انتقام اس کے دین کی تحریک چلانے والے علم بردار حق سے دل کھول کر لیا۔ تحریکیں جب مارکہ آ رہا ہوتی ہیں یعنی ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو ان کے جھنڈے اٹھانے والے مخالف طاقت کو جہاں ضربے لگاتے ہیں وہاں ان کے ہاتھوں چوٹوں پہ چوٹیں کھاتے بھی ہیں، تدابیر کے تیر نشانے پر لگتے بھی ہیں اور اچٹ بھی جاتے ہیں، نتائج امیدوں کے مطابق بھی نکلتے ہیں اور خلاف بھی نکل آتے ہیں۔ ایسا تو کوئی بھی میدان کارزار نہیں پایا گیا جس میں ہر نقصان ایک ہی فریق کے حصے میں آئے اور ہر فائدہ دوسرے فریق کے حصے میں رہے۔ جو فریق آخری فتح بھی حاصل کرتا ہے وہ بھی بہت سی جانیں فتح کی قیمت میں پیش کرتا ہے، بہت سے زخم کھاتا ہے، بہت سا مال جنگ کی آگ میں جھونکتا ہے، لیکن مدینہ کی اسلامی تحریک کے اندر کام کرنے والے منافق ان نما العسر یسرا، سورۃ علم نشر کی آیت نمبر 6 ہے، اس کے فلسفہ ربانی سے خالی ذہن ہو کر ہر تکلیف اور ہر نقصان اور ہر چوٹ پر بے اختیار چلا اٹھے تھے کہ یہ نتیجہ ہے تحریک کے کار پرداز کی کوتاہی بصیرت کا، نعوذ باللہ۔ یعنی کہتے تھے یہ نفس سلم کی شارٹ کمنگز ہیں یا آپ کی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس ٹھنڈے ٹھنڈے فلسفیانہ پروپیگنڈے کا واضح طور پر تذکرہ موجود ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ نساء 78، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری مراد ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بدولت ہے۔ یعنی کہتے تھے اللہ کے نبی ٹھیک مینج نہیں کرتے، یعنی تحریک کے مارکوں میں جو جو چوٹیں لگتی، جو نقصانات پیش آتے، جو قربانیاں دینی پڑتی اور جن تدابیر کے نتائج حسب مراد نہ برآمد ہوتے، ان سب کی ذمہ داری سرور عالم کی گردن پر ڈال دی جاتی کہ یہ سب انہی کا کیا ترا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین فی نفس ہی برحق ہے، تحریک پاکیزہ، نظام جماعت لاجواب، مگر بس جن ہاتھوں میں رہنمائی ہے انہوں نے سارے کام کو عجیب چکروں میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں نفس سلم کے لیے ایسی بات سننا بھی کتنی تکلیف کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ باتیں سننی پڑی۔ ذرا متقیانہ شان ملاحظہ ہو کہ اللہ سے بات بنا رکھی ہے اور فوائد اور کامیابیوں کی نسبت بڑے اہتمام سے اسی کی طرف پھیری جاتی ہے۔ گویا پروپیگنڈا فلسفیانہ ہی نہیں بڑا متقیانہ بھی تھا، مگر یہ منافقانہ شان اتقا تقوا، جو رسول جیسے سربراہ کار تحریک کی خیر خواہی اور اطاعت کا اتنا بھی حق ادا نہ کر سکتی جتنا اسلام نے ایک حبشی غلام تک کی عمارت کے لیے طلب کیا، اور جو خدا کے رسول اور تحریک اسلامی کے بہترین انان بردار سے بالا اللہ سے رشتہ قرابت جوڑ رکھنا چاہتی تھی، اس سے بڑھ کر خود فریبی کی اور کون سی شکل ہوگی جو انسان نے اپنی تباہی کے لیے ایجاد کی ہو۔ اس موقع پر یہ واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حسنات یعنی نیکیوں کی جو نسبت، حسنات سے مراد یہ فتوحات، جو اچھے کام ہوتے تھے، حسنات کی جو نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے وہ بر بنا شکر اور اعتراف نہ تھی، بلکہ ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ حالات کے اندر جو اچھے پہلو ابھر آتے ہیں اور مارکہ آرائیوں سے جو مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں ان میں محسن انسانیت کی قیادت اور بصیرت کو کوئی دخل نہیں، وہ تو اللہ کی مشیت کے پیدا کردہ اتفاقات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے تھے لیکن نبی کے مقابلے میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نکالنے کے لیے کہتے تھے کہ خیر تو بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شر سارا انہی کی طرف سے ہے۔ مدینہ کی تحریک اسلامی کے قائد اعلیٰ کو کن ذہنی احوال سے گزرنا پڑا ہوگا، آپ بھی ذرا سوچیں، جبکہ ہر موقع تکلیف پر گھر کے اندر مخالفانہ تبصرہ کرنے اور ہنسی اڑانے اور تحقیر کرنے والے نام نہاد ساتھی موجود ہوں، بات بات پر کہتے پھرتے ہوں کہ اس انان بردار تحریک کے ہاتھوں اب یہ مصیبت آ پڑی، اب یہ زخم لگا، اب ادھر سے تباہی آ پڑی، ہم ہر اہم اقدام کے نتائج نکل آنے کے بعد پنڈت بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور تبصرے کرتے ہوں کہ یوں نہ کیا جاتا اور یوں وہ کیا جاتا۔ اسی کھٹیا ذہنیت کے ساتھ وہ ہر مارکے کے سامنے آنے پر یاوا گوئی کرنے لگتے، مثلا کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ حالات کا کوئی چکر ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ مراد یہ ہوتی تھی کہ اس تحریک کی گاڑی کو جس ٹھپ پر چلایا جا رہا ہے اس کے پیش نظر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ آپ کسی چٹان سے ٹکرائی اور اب کسی کھڈ میں گری۔ یعنی وہی نفس سلم پر اعتراضات کرتے تھے کہ جس طرح سے یہ دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم کسی نہ کسی بڑی مشکل میں پھنسیں گے، آخر ہم کیوں مفت میں اپنے آپ سے ہاتھ کھو دیں یا ہاتھ دھو دیں۔ جنگ احد کے موقع پر یہی ذہنیت تھی جس نے حسرت ظاہر کی تھی کہ یعنی اگر قیادت کے اختیارات میں کوئی ہمارا حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اس ذہنیت میں نفس سلم کی قیادت اور بصیرت کے خلاف صریح بے اعتمادی موجود تھی، یہ اپنی جگہ عقل کل تھے، اور جو شخص کئی برس سے وحی الہی کی روشنی میں تحریک چلا رہا تھا وہ پیغمبر ہونے کے باوجود ان کی نگاہ میں کچھ نہ تھا۔ اگر کہیں معاملہ کسی پیروے نبوت کی قیادت کا ہوتا تو خدا جانے بصیرت کی ان ٹھیکے داروں کے ہاتھوں اس کی کیا گت بنتی۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک کی براہ راست مخالفت کی بجائے سرور عالم کی شخصیت کو ہدف بنا کر بالواسطہ حملے کا کامیاب ترین اسلوب اختیار کیا گیا۔ تحریک کے میرے کارواں ہی کے خلاف اعتراضات، تحقیر اور بیہودہ خروہ گیری کا لاوا نجوہ کے ناپاک ماحول میں پکایا جاتا اور اس کی نافرمانی اور اس سے سرکشی کرنے کے لیے نت نئے اقدامات زیر غور لائے جاتے ہیں۔ بات واضح؟ یعنی ہم نے کیا پڑھا آج، حضرت عائشہ پر جو واقعہ ہے وہ بھی شروع نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے کے حالات کے جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی تھی کہ لوگوں کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنا نہیں آتا، اس صورت میں یہ سارا کچھ کر کرا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا چاہا۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اور بھی ایک ٹاپک پڑھ کے پھر حضرت عائشہ کا واقعہ شروع کریں گے۔ یہ دعا کیجئے کہ دین کا کام کرتے ہوئے اللہ ہمیں اخلاص دے، نجوہ سے بچائے۔ اگر ہم کام کرنے والے ہیں تو اپنا احتساب کرتے رہے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بدگمانیوں سے بچائے، کیونکہ کسی دوسرے کے بارے میں بدگمان ہونے کے بعد انسان کبھی بھی اس کام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔